بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ووالاه وبعد. شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن عباد البدر حفظه الله. هم بعد كرهيته في الدرس مي اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے سفیدی کے تعلق سے، اور حدیث نمبر 41 پر رکے تھے، 41 پر، اور حدیث نمبر 42 کا تعلق بھی موضوع ایک ہی ہے، تو دوبارہ حدیث نمبر 41 سے شروع کر کے پھر آگے چلتے ہیں. حدیث نمبر 41 امام ابو عیسى الترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شیبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذا الحديث حديث نمبر 42، إمام الترمذي رحمه الله فرماته: حدثنا سفيان بن وكيع، سفيان بن وكيع ضعيف ہیں، قال حدثنا محمد بن بشر، محمد بن بشر ثقہ ہیں، ان کی روایت کو اصحاب کتب الستة نے روایت کیا ہے. عن علی بن صالح عن ابی اسحاق، ابی اسحاق السبیعی ثقہ ہیں، ان کی روایت کو اصحاب کتب الستة نے لیا ہے. عن ابی جحیفة، ابی جحیفة عبداللہ السوائی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور ان کی روایت کو اصحاب کتب الستة نے روایت کیا ہے. قال: قالوا یا رسول اللہ نراك قد شبت. قال: قد شيبتني هود وأخواتها. شيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن حفظ الله فرماته، اس دون حديث من سجو شاهد هو الله تعالى كيف يعرف يا مرسل سلم يقول: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، وقوله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. يعني بعض صحابة نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ سفید بال دیکھے اور یہ عرض کی کہ آپ کے کچھ سفید بال ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان سفید بالوں کی وجہ کیا ہے؟ یہ چند صورتیں، سورت ہود و اخوات اور ہود جیسی جو صورتیں ہیں. ہود جیسی صورتیں کیا ہیں؟ دوسری پہلی حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے: الواقعہ المرسلات عما تساءلون وإذا الشمس كورت. یہ ہود و اخواتها یہ صورتیں ہیں. شیخ عبد الرزاق حفظ اللہ فرماتے ہیں یہ صورتیں جو ہیں قرآن مجید میں سے، ان صورتوں میں قیامت کے دن کے احوال اور شدائد اور ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے: من سره ان ينظر الى يوم القيامه كانه راي لا كانه راي عين. جو پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے، فلیقرا، بس وہ پڑھ لے: اذا الشمس كورت، یعنی پوری سورت، واذا السماء انفطرت، سورت تکویر، سورت الانفطار مکمل، واذا السماء انشقت، سورت الانشقاق. شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ ان سورتوں میں قیامت کے دن کے ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے، وصف کیا گیا ہے، جیسے کہ یعنی جب ہم یہ صورتیں پڑھتے ہیں آسمان کا کیسے پھٹ جائے گا اور سورج کیسے بے نور ہو جائے گا، زمین میں زلزلے کیسے ہوں گے، الی آخری، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ قیامت کی خوفناک خبریں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملی ہیں. جب انسان یہ صورتیں پڑھتا ہے اور اپنی دل سے یہ سوچ کے اپنی فکر وہاں پہ لے کے جاتا ہے تو کس طریقے سے انسان کانپ اٹھتا ہے، دل کیسے کانپ اٹھتا ہے، گویا کہ اپنی آنکھوں سے انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جو تھوڑے سے بالوں کی سفیدی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں میں، وہ دنیا کے امور کے اہتمام کے لیے نہیں تھا، یا دنیا کے کسی خاص مصلحت کے فوات یا کم ہونے سے نہیں تھا، یا دنیا کے تعلق کی وجہ سے نہیں تھا، یا دنیا کی زیادتی کی رغبت کے لیے نہیں تھا، یا اس جیسا کوئی اور معاملہ دنیا کے تعلق سے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا آج حال ہے کہ ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں دنیا کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے بھی تھوڑے سے بال سفید نظر آتے تھے وہ آخرت کے اہتمام کے لیے تھا، امور الآخرہ. یعنی سبحان اللہ، دیکھیں کہ دنیا کی پریشانی کی وجہ سے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں. ایک وجوہات سے ایک وجہ بھی ہے، لازم نہیں کہ جس کے بال سفید ہو کہیں یار یہ دنیا کے پیچھے پڑا ہے. یہ تو مت الگ ہے لوگوں پر، ہو سکتا ہے کہ آخرت کی فکر ہو، حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن یہ بات ہے کہ پریشانی سے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں. پریشانیوں سے، جب پریشانی سے بال سفید ہوتے ہیں، ہمیں پریشان ہوتے تو پریشانی دنیا کی رکھنی ہے آخرت کی کرنی ہے؟ اچھا، دنیا کی پریشانی وقتی طور پہ آ جاتی ہے، نہیں آتی، ہم بشر ہیں، پاؤں پھسل جاتے ہیں، کبھی بچے کا مسئلہ ہے، کبھی بیوی کا مسئلہ ہے، کبھی اپنا صحت کا مسئلہ ہے، کبھی روزگار کا مسئلہ ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہے. مسائل تو دنیا میں رہتے ہیں اور پریشان بھی ہو ہی جاتے ہیں یار، یہ نہیں کہ ہم بالکل پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن فکر دنیا کی نہیں ہونی چاہیے. ایک پریشانی وقتی طور پہ آئی ہے، ختم ہو گئی، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن صرف دنیا کے پیچھے لگنا ہے اگر ہے تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے، پھر اس سے زیادہ بھی ہونا چاہیے، اگر کم ہو تو پھر مرنے پہ لوگ آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ارے کیا ہو گیا، کیوں کم ہو گیا، کتنا کم ہو گیا، اور حساب لگاتے رہتے ہیں اور مریض پریشان ہوتے رہتے ہیں اور مزید بوڑھے ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے، سبحان اللہ. تو اسی تو ممانعت ہے، لیکن اگر فکر آخرت کی ہے، سوچ آخرت کی ہے، دل میں درد تکلیف آخرت کے لیے ہے، لیکن دل دنیا میں کبھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وقتی طور پہ پریشانی ہو جاتے تو اس کی تو گنجائش ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایسے ہی پیدا کیا ہے. ہم ایسے کوئی جو پریشان نہیں ہوا کبھی ہے؟ ہم ایسے کوئی دکھائے؟ کوئی مائی کا لال نہیں، ہم سب پریشان کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتے ہیں، سبحان اللہ. شاہ صاحب فرماتے ہیں قد شبت سے مراد، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کوئی سفیدی آئی ہے، اور یعنی سوال کرنے والا شخص جو قد شبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سفید بال نظر آ رہے ہیں، تو اس سوال سے مراد سبب کیا، یعنی سفید بال کیوں نظر آ رہے ہیں؟ قال قد شبت نحودن اخواتها، یعنی ان سفید بالوں کا سبب جو ہے وہ آخرت کے دن اور آخرت کا اہتمام کی وجہ سے ہے. اور اس میں شخص فرماتے ہیں قرآن مجید کے عظیم اثر کا بیان ہے، کہ قرآن مجید کا کتنا اثر ہوتا ہے اور کتنی عظیم منفعت اور فائدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو، یا اس شخص کے لیے جو تدبر کرتا ہے اور صحیح معنی کو سمجھتا ہے اور جو دلالات ہیں قرآن مجید کی ان کو جان لیتا ہے. جو یہ ایسا عمل کرتا ہے تو لازمی ہے کہ اس کو اثر، قرآن مجید کا اثر جو ہے وہ ہوتا ہے اس کے صلاح میں اور اس کی پاکیزگی میں، اس کے فلاح میں، دنیا اور آخرت میں. قرآن مجید تو ہم سب پڑھتے ہیں نا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو لوگوں کا ریئیکشن ڈفرینٹ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے. کوئی بالکل متاثر ہوتا ہے، کوئی جیسے کہ کوئی اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے شاید ویسے بھی نہیں، بس پڑھ رہا ہے، پتہ بھی نہیں کیا اس پہ چہرے کی رنگت میں، چہرے کی کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، بس پڑھے جا رہے کیونکہ اس نے ختم کرنا ہے بس. بعض لوگ ایک آیت پڑھتے رہتے ہیں، ان کا آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، اس آیت دہراتے رہتے ہیں. بعض سلف سے ثابت ہے، سید عائشہ رضی اللہ عنہ پوری ایک رات ایک آیت پڑھتی روتی رہے، سبحان اللہ. اور کئی ایسے سلف ہیں جو سورۃ التکاثر رات مت کو یہ پڑھتے رہے ساری رات اور روتے رہے، سبحان اللہ. سید عائشہ رضی اللہ عنہ جو سورۃ جو آیت پڑھتی تھی غالباً ان تعذبوا فانهم عبادك وان تغفروا فانك انت العزيز الحكيم، سورۃ المائدہ کی آخری آیت، آیات میں سے ایک آیت، ان تعذبوا فانهم عبادك، اے اللہ تعالیٰ اگر تم کو عذاب دیتا ہے تو تیرے ہی تو بندے ہیں. اور یہ دعا کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. نافرمان ہو گئی، نافرمان ہے، اگر عذاب دیتے تیرے ہی تو بندے کہاں جائیں گے؟ یہ اگر تجھے مغفرت کر دیتا ہے تو عزیز الحکیم ہے، تو عزت والا غالب ہے، تو حکمت والا ہے، سبحان اللہ. تو قرآن مجید کا اثر ہماری زندگی میں جیسے ہونا چاہیے کیا ویسا ہے؟ ایک سوال اپنے آپ سے ہم نے کرنا ہے، اس کا جواب ہم خود دے سکتے ہیں. ہم کسی اور کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ یار اس پر اثر نہیں ہو رہا تو میرے اوپر بھی اثر نہیں ہوتا، معاشرہ کیسے آگے چلے گا، ہم کیسے سدھریں گے؟ کہتے ہیں معاشرہ ہمارا بگڑا ہوا ہے، ہم کون سدھریں گے بھائی؟ ہم بگڑے تو معاشرہ بگڑا ہوا ہے، اپنے سدھرنے کی بات کوئی کرتے، معاشرے کے رونا روتے رہتے ہم آئے دن. سبحان اللہ. قرآن مجید کو پڑھیں, غور و فکر کریں, ایک ایک آیت پڑھیں, ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں اور دیکھیں بالوں کی سفیدی کیسے پھر آتی ہے یا نہیں آتی ہے. کچھ کرے تو صحیح, دیکھے تو صحیح. اچھا یہ بھی لازمی نہیں کہ بال سے بہتری ہو رہے تو مطلب یہ تدبر کرتے ہی نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے کہ یہ ممکن ایسے ہو بھی جاتا ہے بعض لوگوں میں, سبحان اللہ. جیسا فرماتے شاہ عبد الرزاق حفظہ اللہ, جس نے تدبر کیا قرآن مجید کا, حق التدبر, تو قرآن مجید اس کو آخرت کے دن سے جوڑ دیتا ہے. یاد رکھیں, اب غور فکر کریں, قرآن مجید جب تلاوت کریں نا تو آخرت سے آپ جڑ ہی جاتے ہیں اور آپ کا دل آخرت سے لگ ہی جاتا ہے, آپ کی فکر آخرت کی طرف ہو ہی جاتی ہے اور اس کا اہتمام اور اس کی عنایت اس دن آخرت کے دن کے لیے ہو جاتا ہے. جبکہ دنیا کی مصلحت کو نہیں چھوڑا جاتا, جو مصالح جو شرعی ہیں جو جائز ہیں, آپ کا روزگار ہے اور آپ کا جو اس دنیا میں خیر ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے کس نے منع نہیں کیا. اللہ نے کیا فرمایا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف دعا ہے, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, اے اللہ تعالیٰ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم اور پریشانی یا اہتمام کی وجہ نہ بنانا. بعض لوگوں کے لیے دنیا کی فکر ہوتی ہے, تو دنیا کے لیے فکر, یہ فکر دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے, آخرت کے لیے ہونی چاہیے. جیسا فرماتے ہیں, اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس حدیث میں کیا ہے, بہتر جو دنیا اکبر اہمینا, اصغر اہمینا تو ہو سکتی ہے نا, یا بالکل اس کا اہتمام نہیں کرنا, تھوڑا اہتمام تو کر سکتے ہیں نا. یعنی کمپیریٹیولی اگر آپ تناسب دیکھتے دنیا اور آخرت کا, تب تو اکبر اہم کس کا ہونا چاہیے, آخرت کا ہونا چاہیے. دنیا کا مکمل چھوڑ دیں, 40 دن عبادت گزارا کرنا شروع کر دیں, یہ مطلب ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, دنیا اکبر اہمینا, اکبر ہم نہ ہو اکبر ہم آخرت ہے. دنیا میں کوئی اہتمام ہے کہ نہیں, کچھ اہتمام تو ہے, اس میں کھانا ہے پینا ہے لباس ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھانے کے لیے ملتا چھوڑ دیتے, کھا لیتے. اگر کچھ نہ ملتا, یہ نہیں کہ گھر میں موجود ہے. سید عائشہ سے پوچھ رہے تھے مہاتما مومنین سے, کچھ آج کچھ کھانے کو ہے, تو وہ کہ نبوت کا گھرانہ ہے, سب سے پاک سب سے عظیم گھرانہ اس زمین کے اوپر, کھانے کو کچھ ہے, کہتے کچھ نہیں کھانے کو, اللہم انی صائم, روزہ رکھ لیتے تھے. کوئی پرواہ ہے, دنیا کی فکر ہے, ارے دن کیسے گزرے گا کیا ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے, کھانے کو کچھ نہیں تو عبادت ہے, روزہ تو ہے نا, روزہ رکھ لیا, کچھ کھانے کو ملا. اچھا سوال کیوں کیا ہے, جب روزہ رکھنا تھا تو روزہ رکھ لیتے نا. سوال اس لیے کیا کہ بھوک محسوس ہوئی, کچھ کھانا ہے, کھانے کو کچھ ہے تو کھانا تو چاہتے تھے, سبحان اللہ. لیکن کچھ بھی نہیں گھر, گھر کے اندر خالی ہے گھر. یعنی اس دن کھجور بھی نہیں تھی کھانے کے لیے, آپ سوچ سکتے ہیں, کھجور بھی نہیں ہے, ایک کھجور کا, یعنی ایک کھجور کا دانا بھی نہیں, کہ ایک کھجور ہوتی تو کھا لیتے. دنیا کا ہم اور پریشانی کچھ ہے نہیں, روزہ رکھ لیا الحمدللہ, روزہ سے تسلی ہوئی کہ نہیں, عبادت میں مصروف ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فکر کس چیز کی ہے, آخرت کی ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا روزہ نہ رکھتے, دن میں کچھ چلو کچھ اور مل جاتا, صبح ناشتہ کے لیے دوپہر کا کھانا تو مل سکتا تھا نا, نہیں. فکر کس چیز کی ہے, آخرت کی ہے. چلو دنیا تو ویسے چلی جائے گی نا, اصل بات آخرت کی ہے, سبحان اللہ. تو اس آیت کو یاد رکھنے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, دنیا میں حسنہ کا ہم سوال کرتے ہیں. اور دعا مسنون جو ہے اس آیت کو ہم کہاں پہ سب زیادہ پڑھتے ہیں, طواف میں رکن یمانی سے حجر اسود کے بیچ کی جگہ پر پڑھنا مسنون ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کیا حج عمرے کا, اور ہر چکر میں رکن یمانی سے لے کے حجر اسود کے بیچ کی جو یہ فاصلہ ہے, یہ دعا دہراتے رہے ہر چکر میں, اور یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. جس نے صرف یہ دعا کر لی پورے عمرے پورے حج میں پورے طواف میں, اس نے دنیا آخرت کوئی خیر چھوڑا ہے؟ سبحان اللہ. یعنی لوگ بدعتیں کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, پتہ نہیں خرافات تو کیا کچھ نہیں کرتے. اگر سنت پہ عمل کریں, جیسے کہ سنت پر عمل کرنے کا حق ہے, یہ دعا واللہ کافی جامع دعا ہے, جامع دعا ہے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة, دنیا میں حسنة, دنیا کی خیر آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لی. کون سی خیر؟ دنیا کی ہر خیر آپ نے سوال کر لیا ہے. نیک بیوی چاہیے, سوال کر لیا ہے. بیوی اچھی نہیں, صلاح چاہیے, صلاح مل گیا ہے. اولاد مل گئی ہے, اس کا سوال بھی کر لیا ہے. بگڑی ہوئی ہے, صلاح کی دعا بھی کر لی ہے. روزگار نہیں ہے, اس کی دعا بھی کر لی ہے. صحت میں خرابی ہے, اس کی دعا بھی کر لی ہے. رشتے دار یا کوئی اور دوست پریشان کرتا ہے, یا کوئی شر پسند آپ کے ساتھ شر کرنا چاہتا ہے, اس سے محفوظ ہونے کی دعا بھی کر لی ہے. الغرض آپ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں دنیا کی. اگر ہم تفصیل سے اپنے کچھ مانگنا چاہیں, کسی اور کے لیے مانگنا چاہیں, کچھ بھول بھی جاتے ہیں نا کہ نہیں, بھول جاتے ہیں. لیکن ایک جامع دعا ہے, دنیا مکمل, دنیا کی خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کے لیے خیر وہ ملے گا, اور آخرت کی خیر بھی, بھلائی بھی آپ نے اللہ سے مانگ لی ہے. اور سب سے بڑی بات, وقینا عذاب النار, اور جو جہنم کی آگ سے بچ گیا, آزاد ہو گیا, وہ کامیاب ہو گیا. تو دنیا کی بھلائی اور کامیابی, آخرت کی بھلائی کامیابی کا آپ نے سوال اپنے رب سے کر لیا ہے, آپ کو اور کیا چاہیے؟ تعجب ان لوگوں پہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے باوجود, موجود نعمت اللہ تعالیٰ کی, پھر بھی ٹھکرا کے کہتے ہیں کہ ہم بھوکے پیاسے رہنا چاہتے ہیں. کیونکہ جب تک نفس کو تکلیف اور عذاب نہیں دیں گے, جب تک جسم کو تکلیف اور عذاب نہیں دیں گے, ہماری نفس پاک نہیں ہو سکتی. تو نفس کو پاک کرنے کے لیے جسم کو عذاب دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے کیا؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں, مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ میرے بھائی, یہ ہندو کا طریقہ ہو سکتا ہے. یہ یعنی جو شرک کرنے والے ہیں یا بدعتی لوگ ہیں, ان کا طریقہ ہو سکتا ہے. اہل شرک, اہل کفر, ایک نروانا سٹیٹ کہتے ہیں جس میں اپنے جسم کو تکلیف دے کر جسم کو پاک کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بعض مندر جو ہیں تقریباً 1000 سیڑھی کے اوپر, کہ جب وہ چلتے چلتے تھک جاتے ہیں, جب زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا, تو نفس زیادہ پاک ہوتی ہے, اور پھر دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے, سبحان اللہ. اور جان بوجھ کے اس پہاڑی کی چوٹی پہ بناتے ہیں. اور بعض آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی یعنی کوئی چھری ہوتی ہے, وہ اپنے جسم پہ مارتے رہتے ہیں, تکلیف دیتے رہتے ہیں. جسم کا عذاب, وہ کلی عجیب سا کلی ہے, جسم کا جتنا زیادہ عذاب ہوگا اتنی نفس زیادہ پاک ہوگی. اور بعض لوگ کیا کرتے کہ گرم تیل, گرم ابلتا ہوا تیل جو ہے, وہ طواف کرتے ہیں تیل کا, تیزی سے چلتے ہیں, تھوڑا سا ہاتھ لگا جلتا بھی ہے, پھر جسم پہ ملتے ہیں, یعنی ہاتھ بھی جلتے ہیں جسم پہ بھی, اور اس طریقے سے کرتے رہتے ہیں. جسم کو عذاب دینا ہے تاکہ ان کی روح پاک ہو. کہ ہمارے پاس نفس کے تزکے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نفس کے تزکے کا کوئی طریقہ, کوئی راستہ نہیں دکھایا؟ کوئی نہیں بتایا؟ سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليه آيات ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة. تزکے کیسے ہوتا ہے؟ کتاب اور حکمت سے. یہ قرآن مجید ہے تزکے کے لیے. نفس کو پاک کیا جاتا ہے, دل کو پاک کیا جاتا ہے اس قرآن مجید سے. حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو قرآن اور سنت سے ہم مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک طرف سے خاص انعام اور احسان ہے کہ نفس کی پاکیزگی قرآن اور سنت سے ہوتی ہے, جسم کو عذاب دینے سے نہیں ہوتی. سبحان اللہ. آگے سے ایسا فرماتے ہیں, اور اس میں یہ بھی فائدہ ملتا ہے اس حدیث سے, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, کہ انسان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ دنیا کے مصالح اور اپنے معاش اور حاجت یا اپنے اولاد کی حاجت کے مصالح اور خیر اگر چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن خطا اس چیز میں ہے کہ اس کے جو اہتمامات ہیں دنیا کے, وہ آخرت کے اہتمامات پر غالب آ جائیں جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے پیدا کیا ہے, اور بعض لوگ توحید میں تفریط کرتے ہیں, نہ توحید کو دیکھنا چاہتے نہ سمجھنا چاہتے ہیں, شرک کی زندگی اس میں کوئی پرواہ نہیں کرتے, یا غلط عقائد پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں, یا دنیا کے مصالح بھی چاہتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنے اس دنیا کو جو ان کو یعنی اس خیر یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید سے اور جس چیز ان کو پیدا کیا گیا ہے اس سے دور ہے, تب اگر دنیا میں ذرا روکیں اور دیکھیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں, اپنے آخرت کو پہلے سنوارے, پھر دنیا کے جو مصالح ہیں ان کو دیکھو. کہ آخرت جو ہے دنیا پر غالب ہے, اور آخرت کا حق پہلے ہے. والآخرة خير وأبقى. شیخ عبد الرزاق کو فرماتے ہیں اس میں ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ قرآن مجید دلوں کا طبیب ہے، طب القلوب، دلوں کا علاج قرآن مجید سے ہوتا ہے، اور شفاء للنفوس، اور نفس کے لیے شفا ہے، وصلاح للأحوال، آپ کے جو بھی حالتیں ہیں جو بھی مسئلے ہیں ان کی صلاح اور اصلاح قرآن مجید سے ہوتی ہے. بس جتنی یہ بندہ قرآن مجید کی زیادہ اہتمام کرتا ہے تدبر میں، تأمل میں اور معانی دلالات میں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو تعلق اللہ تعالیٰ سے مزید مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے آخرت کا اہتمام بھی بڑھ جاتا ہے، اور وہ تیار ہو جاتا ہے اس عظیم دن کے لیے، یعنی آخرت کے لیے اس کی تیاری جو ہے نا وہ مضبوط ہو جاتی ہے. اور جو جن آیات، یعنی جو آخری آیات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ان میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، آخر آیت سورۃ البقرہ نمبر 281 میں، اور اس دن سے ڈرو جس دن نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانا ہے. ہمیں یقین ہے کہ ہم ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانا ہے، جائیں گے، یقین ہے ہمیں، لیکن اس دن کے ہم نے کیا کیا ہے، اچھا کر کیا رہے ہیں، ابھی تک تو کچھ نہیں کیا، ابھی وقت باقی ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، تو ابھی کیا کر رہے ہیں. یاد رکھے بہترین پورے سال کے یہ جو عشرہ ہیں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن سب سے بہترین دن ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں جو بھی عبادت جو اعمال صالح سب سے زیادہ پیارے ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں. یہاں تک کہ یہ عرض کی گئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بول جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راہ جہاد بھی کوئی شخص یعنی اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، ان 10 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں، کیا ان 10 دن میں کوئی بھی عمل صالح پھر بھی اس جہاد سے بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بول جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ باقی ایام باقی پورے سال دوسرے دنوں میں کا جو اللہ تعالیٰ کا جو اللہ پسند کرتا ہے ان دنوں میں جو عمل صالح تب بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، الا استثناء ہے. یہاں پہ ایک شخص اپنی جان، اپنے مال اور جان لے کے جاتا ہے، واپس کوئی چیز نہیں لے کے آتا، یعنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، مال بھی قربان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، دین کی سربلندی کے لیے، کلمہ توحید کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے جہاد میں، تب تو اس کا عمل ان 10 دنوں کے چھوٹے سے عمل صالح سے بہتر ہو سکتا ہے. اگر ایسا نہیں کیا کسی نے تو ان 10 دنوں میں جو عمل صالح، کوئی بھی عمل صالح آپ کرتے ہیں وہ سب سفر. کل کے خطبے میں الحمدللہ اس میں سے کچھ مختصر سی تفصیل بیان کی، 10 چیزیں بیان کی تھی، کسی کو یاد ہے کیا 10 چیزیں بیان کی تھی؟ 6 عام اور 4 خاص. شروع میں سب سے پہلے توحید اور عقیدے کو صحیح کریں، عمل صالح کی بات کر رہے ہیں نا ہم، تو سب سے پہلے توحید سے برکت کیا عمل صالح ہے، بلکہ احساس توحید ہے، اگر توحید کا عمل صالح کوئی باقی ممکن ہے، سب سے پہلے توحید ہے. نمبر 2 اتباع سنت، نمبر 3 منہج السلف کو اپنانا ہے، لازمی ہے، کیونکہ توحید اور سنت وہ نہیں سلف کو ممکن نہیں ہے. نمبر 4 کیا چیز؟ نہ اس سے ایک بنے حکم کی تعمیل کرنا، جو عوامر ہے اس میں فرض بھی ہے نفل بھی ہے دونوں، ٹھیک ہے نا، دونوں شامل، فرض کے فرائض کی ادائیگی تو نفل تو نہیں ہے نا اس میں، لیکن حکم کی تعمیل کو، حکم میں دو چیزیں ہیں، فرائض بھی ہیں اور نوافل بھی ہیں، حکم میں مستحبات بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا نمبر 5 نہیں سے رک جائے، جس سے منع کیا گیا رک جانا، اس میں محرمات بھی شامل ہیں، مکروہات بھی شامل ہیں. نمبر 6 توبہ کرنا، بارک اللہ فیک، توبہ. نمبر 7 اب یہ باقی جو 4 ہیں یہ خاص ہیں ایام حج کے لیے. نمبر 7 حج کرنا. نمبر 8 قربانی. نمبر 9 روزہ رکھنا، اور عرفات کے دن 9 تاریخ کا روزہ جو ہے وہ پچھلے 1 سال اگر 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور باقی جو مکمل یعنی یکم ذوالحجہ سے لے کے 9 تاریخ تک آپ رکھنا چاہتے ہیں یہ مستحب ہے، کیونکہ اعمال صالحہ آپ جتنے زیادہ کریں گے وہ روزہ بھی اعمال صالحہ میں سے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند اور محبوب ہے. 10 نمبر پہ سب سے آخر میں تکبیر، تکبیر مسنون جو ہے، کیا الفاظ ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد. مطلق یکم ذوالحجہ سے لے کے 13 ذوالحجہ کے عصر کی نماز تک، یعنی سورج غروب ہونے تک، عصر کے بعد بھی مطلق کا وقت ہوتا ہے، کہ آپ مسلسل یہ کسی وقت میں یہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، دن ہو رات ہو، نماز کے بعد ہو پہلے ہو، کوئی خاص وقت نہیں ہے. وہ جو مقید ہے تکبیر، جیسے شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے باز صاحب اور سلف سے ثابت ہے، مقید سے مراد ہر فرض نماز کے بعد. یہ تو میرا پڑھتے ہیں وقت 9 تاریخ عرفات کے دن کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 تاریخ 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک یہ وقت رہتا ہے. تو یہ 10 چیزیں ہیں جو ہم نے ان 10 دنوں میں کرنے ہیں. پھر شیخ صاحب فرمان شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ، پھر جس نے تدبر کیا قرآن مجید کا اور تدبر کا حق ادا کیا ہے تو اللہ تعالی اسے تقوی کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور یہ قرآن کا تدبر اسے یعنی تقوی آسان کر دیتا ہے، اور آخرت کے دن کے لیے وہ تیاری کر لیتا ہے. اس کے برخلاف اگر کوئی شخص دنیا میں مشغول ہو جاتی ہے، دنیا اس کو مشغول کر دیتی ہے اور اس مصروف ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا اس کے لیے سب سے بڑا یعنی ہم اور پریشانی کا باعث یا اہتمام ہو جاتی ہے، اور اس کے علم کا مبلغ اور اس کے عمل اور اس کے انتک محنت اسی دنیا کے لیے ہو جاتی ہے، اور اسی کے لیے وہ اس کے بال بھی سفید ہو جاتے بوڑھا ہو جاتا ہے، اسی کے لیے وہ یعنی بیمار ہوتا ہے، اسی کے لیے اسے غم اور پریشانی لگی رہتی ہے. تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان مصداق ہے اور صحیح ثابت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعس عبد الدینار والدرہم، تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیصۃ ان اعطی رضی و ان لم یعط لم یرضى، جیسے بخاری کی حدیث میں آیا ہے. ناکام ہوا دینار درہم قطیفہ اور خمیصہ کا غلام. کئی ایسے لوگ ہیں جو ریال روپیہ دینار درہم کے غلام ہیں، غلامی کرتے ہیں پیسوں کی، روپیوں کی یا دنیا داری کی یا دنیا کے کسی چیز کی. کوئی کاروبار کا غلام ہے، کوئی اپنی نوکری کا غلام ہے، کوئی بیوی کا غلام ہے، کوئی بچوں کا غلام ہے، کوئی اپنی خواہش نفس کا غلام ہے. میرے بھی دیکھیں ہم غلام ضرور ہیں، آپ چاہے نہ چاہے ہم عبد ہیں کہ نہیں، عبد تو ہم ہیں. اب آپ کی مرضی، اب اللہ تعالیٰ کے عبد بنے یا کسی اور کے عبد بنے. عزت واللہ سب سے بڑی عزت اس میں ہے کہ کوئی شخص اپنے رب کا بندہ ہو. اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب شان بلند شہر بیان فرمانا چاہی تو کس لفظ سے بیان فرمایا؟ سبحان الذي اسرى بعبد. اسرا یعنی جو یعنی حادث الاسراء کوئی عام بات نہیں ہے. بیت المقدس کا سفر، پھر انبیاء کی امامت، پھر آسمان کا سفر جو ہے اسراء میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. لفظ کیا ہے؟ عبد ہے. قرآن مجید کا نازل کرنے کے تعلق سے الحمد للہ انزل عبده الکتاب، ٹھیک ہے نا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جو سب سے آخری پیغام ہے، سب سے عظیم کلام ہے، نازل کرنے کے تعلق کیا فرمایا؟ کس پر نازل ہوا؟ رسول پر، نبی پر. عبد کا لفظ ہے. تو یہ بلند درجہ ہے کہ کوئی شخص، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا خاص بندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں سارا خیر ہے، اور غیر اللہ کی عبودیت میں غلامی میں سارا شر ہے اور ذلت و رسوائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیں فعال صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، اور جو سر صالح کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، اور ہمارا سارا اہتمام آخرت کے لیے ہو. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.